اعتکاف کے ختم ہونے کے بعد بھی ان عبادات کا اور اس حاضری کا رنگ اپنے اوپر ان کو باقی رکھنا چاہیے, اور اس رنگ کو مضبوط سے مضبوط کر کرنے کے لیے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے, اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اتباع کے اندر کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج یا تو چھٹی ہو جائے گی یا کل ہو جائے گی, کل تو پکی پکی ہے, تو آپس میں بیٹھے اٹھے, اور اس طرح سے مسجد ہے اللہ کا گھر اور اس کے بڑے آداب ہیں جیسا کہ شروع میں عرض کیا, پھر بھی ہو جاتا ہے کہ غفلت ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, تو اس سلسلے میں اللہ پاک سے بھی معافی مانگ لیں اور بندوں سے بھی کچھ آس پاس جو ساتھی تھے ان سب سے بھی معافی تلافی کر لیں. اب کے ساتھ جڑنے والے اور اس طرح سے بیٹھنے اٹھنے والے اللہ کے گھر سے تعلق باقی رکھتے ہیں. آپ اور ہم سارے کے سارے ہی جب اللہ پاک سے دوستی مضبوط کر لی, اللہ کے رسول سے دوستی مضبوط کر لی, ادھر سے انعامات کی بارش ہو گئی, عطاؤں کی بارش ہو گئی اور انہوں نے نواز دیا, تو اب محرومی کا کام نہ کریں. عرض کرنے کا مقصد ہے ماشاء اللہ پکے نمازی ہو گئے, داڑھی رکھ لی اور بہت سی باتیں سنی, زبان کی حفاظت رہی, آنکھوں کی حفاظت رہی, کانوں کی حفاظت رہی, ہاتھوں کی حفاظت رہی, پیروں کی حفاظت رہی, خیالات کی حفاظت رہی, تو ان تمام چیزوں کی حفاظت کا آئندہ زندگی کے اندر بھی اہتمام جاری رہنا چاہیے. یہ تو ہمیں آپ کو بھی مثال سمجھ سکتے ہیں, آپس میں کسی سے دوستی ہوتی ہے تو اس دوستی کے اندر جب خوب مضبوطی ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے مل کر خوشی ہوتی ہے, اور اگر دوستی کے اندر فرق پیدا ہو جائے مضبوطی کے بعد تو کتنا رنج ہوتا ہے دوست کو کہ میرا دوست جو ہے وہ کتنا وہ ہو گیا کہ اس نے اس دوستی کا بھرم نہیں رکھا, اس دوستی کی لاج نہیں رکھی اور مجھے یوں چھوڑ دیا, آنا جانا چھوڑ دیا, ملنا ملانا چھوڑ دیا اور اس طرح سے دور ہو گیا. تو ایک انسان کو انسان سے دوستی ہو جائے تو اس کا قلق ہو, اللہ پاک تو ہمارے مالک اور خالق, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے محسن. آپ سے جو تعلق ہو گیا آپ کی سنت زندہ کرنے کی صورت میں اس تعلق کو قوی سے قوی تر ہی کرتے رہیں اور جستجو میں رہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان گزارشات پر توجہ فرمائیں گے اور مستقبل میں اپنی زندگی میں کوئی داغ دھبا نہیں آنے دیں گے, ہر طرح سے اپنی کوشش جاری رکھیں گے. سارے کے سارے عموماً اور خصوصاً نوجوان طبقہ کہ ان کے ساتھ نفس اور شیطان کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے, اپنی ذات سے کسی کو کبھی مت تکلیف دیجیے, کسی کو ذرا سا بھی نہ ستائیے, اور دوسروں کے کام آ سکتے ہیں کام آیا کریں, دوسروں کی خدمت کیا کریں, دوسروں کی دعائیں لیا کریں, اور اس طرح سے یہ دعائیں بڑا زبردست سرمایہ ہیں, ذخیرہ آخرت ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہوتی ہے. انسانی جذبہ اور انسانی ہمدردی اس کا اظہار آئندہ زندگی میں جاری رہنا چاہیے, اور اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ اتنا بھی عرض کروں گا کہ حوادث اور شدائد اور اسی طرح سے جو کچھ بھی چکر بازیاں ہیں اور چیٹروں کی چیٹنگ ہے, اس طرح سے فراڈی لوگ ہیں, آپ حضرات بے شک خدمت تو کریں خلق کی لیکن ہوشیار بھی رہیں, کہیں آدھی بات کے اوپر عمل کر کے نقصان نہ اٹھا لیجیے اور اس طرح سے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈال لیجیے. میں حتی الامکان بڑی کوشش کرتا ہوں آپ حضرات کو اللہ کے فضل سے کام کام کی باتیں بتاتا ہوں, لیکن کیا کروں, بڑا دکھ ہوتا ہے جبکہ یہ دیکھتا ہوں کہ اس نصیحت کو رائیگاں کر دیا, بے اثر کر دیا, اور آپ حضرات میں سے جس کسی نے بھی اس کو توجہ سے نہیں سنا تو دل دکھتا ہے کہ میں نے کتنی شفقت اور محبت سے ان کے کان میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے لاپرواہی برتی. میں بتاتا رہتا ہوں نماز روزے سے متعلق ہی نہیں, ہماری آپ کی جو زندگی ہے اس سے متعلق بھی عرض کرتا ہوں. ایک صاحب بیان کرتا رہتا ہوں میں کہ اسکوٹر گاڑی وغیرہ چیزیں سنبھال سنبھول کے رکھا کریں. ایک صاحب نے ہینڈ بیگ پیسے اس کے اندر، پیسے، شناختی کارڈ، کچھ اور ضروری کاغذات وہ اپنے اسکوٹر کے پیچھے لگا دیے دولہا نواب نے. کہیں رش آیا ان کو تو پتا بھی نہیں، ظاہر ہے آگے گاڑی دیکھ رہے ہیں چلا رہے ہیں، آگے جب اپنی منزل پہ پہنچے تو اینڈ بیگ آئے، کہہ رہے کہیں گر گیا ہوگا. میں نے کہا گر گیا ہوگا جب اور لے گیا کوئی جب، ظاہر ہے اسکوٹر برابر برابر کھڑے ہوتے ہیں، بے ایمانوں کی کیا کمی ہے. ایسی چیز دل و جان سے سنبھال کر رکھنے کی، اس طرح رکھ دی. کاغذات ہیں بڑے اہم کام کے، ان کو پیچھے لگا دیا اور اس کا وہ کیریئر دبا دیا. اس کے بعد بڑے تیزی کے ساتھ چلے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح سے کاغذات جو ہیں وہ ہلتے 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 نکلتے نکلتے گرنے شروع ہو گئے، انہیں پتہ نہیں سب چھٹی ہو گئی. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں دکان جا رہا تھا تو ہمارے ساتھی نے بتایا کہ دیکھیے وہ اسکوٹر سے کپڑا گر گیا، پیچھے انہوں نے لگا دیا، صبح صبح کا وقت تھا، انہیں پتا بھی نہیں. اور اس طرح سے وہ جناب لگا کے تیزی سے جا رہے تھے، جیسے چورنگی پہ مڑے سخی حسن کی تو کپڑا سڑک پہ گرا. اب اللہ جانے کون لے گیا. ایک ڈبلوٹی والا سائیکل پر جا رہا ہے، بڑی اس کی چھلی ہے، اس میں ڈبلوٹیاں بھری اتنی بڑی بڑی، اور تیزی میں چلا جا رہا ہے. وہاں لالو کیت کی بات ہے، ایک روٹی ڈبل روٹی پوری یہاں گرائی، ایک وہاں گرائی، ایک وہاں گرائی، پیچھے سے ڈاکو آ گئے، انہوں نے جناب یہ اٹھائی اور وہ اٹھائی اور وہ اٹھائی. وہ سائیکل والا خالی کرتا جا رہا ہے، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ گھاٹے کا سودا کرتا جا رہا ہے. امرود لے کر چلے، آم لے کر چلے، تھیلی ایک لے لی، پیچھے لگا لی، بڑے خوش خوش جا رہے ہیں، سلاخ ہو گیا، اس میں سے گرتے جا رہے ہیں، گھر پہنچے تو تھیلی پھر 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 خالی تھیلی نظر آ گئی. تو بھائی میں نصیحتیں آپ لوگوں کو کرتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کام کی ہیں. گاڑی میں بیٹھتے ہیں بڑی لاپرواہی برتتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی کا قصہ ہے، فاروق اعظم مسجد کے سامنے جو کٹ ہے وہاں ایک صاحب نے اپنی سوزوکی موڑی، تو غالب گمان تھا میاں بیوی ہی ہوں گے، عورت اور مرد تھے، مرد گاڑی چلا رہا تھا. انہوں نے بہت غلطی کی کہ گاڑی ایک دم تیزی سے موڑ لی سیدھے ہاتھ کو، کٹ میں گھسنے لگے، تو گھسے تو ایک دم دروازہ کھل گیا. اتنی خیر ہو گئی، میرا دل تو بس اچھل گیا ایک دم اور کلیجہ منہ کو آ گیا. یا اللہ خیر کہ عورت جو تھی قسمت تھی کہ وہ سنبھلی بیٹھی تھی اور ایک دم سے رک گئی، ورنہ نیچے آ پڑتی. دروازہ بند کرو، لاک کرو، احتیاط سے کرو، بیٹھو، اور گاڑی جب موڑ مڑتی ہے تو بہت ہی احتیاط کرو. مکہ شریف کے واقعہ ہے ہماری بھابھی کے جاننے والوں کا، ایک بچی تھی یا بچہ تھا، وہ لٹکا ہوا ہے جیسے عام طور سے آج کل فیشن ہو گیا، گاڑی کے اندر لٹکا ہوا ہے. تو وہ خوش ہوتے ہیں میرا بچہ بڑا سمجھدار ہو گیا. بعدے کہتے ہیں جی چلتے راستے دوسری گاڑی کو ہاتھ بھی لگا دیتا ہے. تو اس طرح چلتے چلے جا رہے تھے، ایک موڑ پر آئے تو بچہ جو تھا وہ ماں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا سامنے، اور گاڑی چلانے والے گاڑی چلا رہے تھے. ایک موڑ پر گاڑی تیزی سے موڑی، دروازہ کھلا اور بچہ جو تھا وہ نیچے گرا، پیچھے سے گاڑیاں تیزی سے آ رہی تھی اور بچے کے اوپر سے چڑھ کے چلی گئی. یہ بہت ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، بچارے کا ہاتھ تو ابا کے اس میں پوری طرح سے پیٹ میں آتا نہیں، ماشاءاللہ لحیم و شہیم ہوتے ہیں. بچہ چھوٹا تھا تو کرتا پکڑوا دیتے ہیں، پیچھے اس کو بٹھا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا چھوٹا ہے کہ نیچے کا حصہ بھی چھوٹا ہے، تو اس غریب کی ایک ٹانگ جو ہے چل کے ذرا اوپر کو ہو جاتی ہے، اور ابا ہے کہ ہوائی جہاز کی رفتار سے اسکوٹر اڑا ہے لے جا رہے ہیں. ایسا دل دہلتا ہے کہ یا اللہ یہ خیال کیوں نہیں کرتے، آرام سے کیوں نہیں چلاتے، بچے کی جان کی فکر نہیں کرتے. ایک دفعہ اخبار میں پڑھا، ایک صاحب چھوٹی سی بہت خوبصورت بھولی بھالی بچی، دو پونیاں بندھی ہوئی ہیں، اسکول کا بیگ کندھے پر پڑا ہوا ہے، اور اس طرح سے وہ جو پہن کر چلتے ہیں، آج کل بیگ بہت چل گئے تو وہ بیگ پہنے ہوئے ہیں، اور ابا نے بٹھا رکھا پیچھے اور چلے چلے جا رہے ہیں. صاحب مضمون نے لکھا کہ میں دیکھ رہا تھا بڑی اچھی لگ رہی تھی، تو وہ بیگ کبھی پھسل کے الٹی طرف کو ہوتا تو وہ ہل کر وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو سیدھی طرف کرتی تھی، پھر سیدھی طرف زیادہ جھک جاتا تھا تو الٹی طرف کرتی تھی. اس طرح سے مین روڈ پر جا رہے تھے اور دل ان کا خطرے سے کوئی محسوس کر رہا تھا، چھٹی حس بیدار ہو رہی تھی کہ کچھ ہو نہ جائے. پیچھے پیچھے چلتے رہے اور دل دہلتا رہا. آگے جا کر ایک موقع ایسا آ گیا کہ انہوں نے اسکوٹر بڑی تیزی سے نکالا، بچی پیچھے گری، اور گرتے ہی پیچھے سے گاڑی آئی اور بچی کے اوپر چڑھی. ذرا سی دیر میں وہ بچی جو ہل رہی تھی اور اچھی لگ رہی تھی اس پر پہیا چڑھ گیا، بچی ذرا سی تڑپی اور دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئی. ایک لاکھ روپیہ بینک سے نکلوایا بہت فراخی دلی کے ساتھ میں لاپرواہی کے ساتھ میں آگے ڈیسک بورڈ پر رکھ دیا تھیلی کے اندر لپٹا ہوا ہے اور آ کے یہ جو بازار لگتے ہیں دن دن کے ان بازاروں میں ہفتہ تھا منگل تھا اتوار تھا جو بھی بازار تھا وہاں آ کے نواب دولہا نے گاڑی بڑے آرام سے کھڑی کی اور جناب اپنا وہ وہیں پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد آئے تو دیکھا پائے ہے بے عقلی کے نہیں میں عقل کی باتیں بتاتا رہتا ہوں کوئی مان لے تو اس کا بھلا ہے ایک صاحب پرانا زمانہ ہو کافی پرانا قصہ ہو گیا وہ دنیا سے جا چکے میں کہتا تھا کہ کسی کو لفٹ مت دیا کرو اس زمانے میں بھی گڑبڑیں کافی تھیں لوگوں کا بھروسہ نہیں بڑے بےمان بھی ہیں اور بڑے خطرناک بھی ہیں تو وہ کہنے لگے کہ امام صاحب تو یہ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کسی کے کام آنا چاہیے ایک دفعہ جناب والا وہ بٹھا کے لے کر گئے کسی کو تو شکل صورت دیکھ کر بھی لوگ اندازہ نہیں کرتے بہرحال آگے چل کر معاملہ صاف ہو گیا تو بعد میں آگے کہنے لگے امام صاحب ٹھیک ہی کہتے تھے اب کھوپڑی میں آیا کہ امام صاحب ٹھیک کہتے ہیں جب جیب کا صفایا ہو گیا پہلے مان لیتے تو کئی ہزار روپے بچ جاتے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار لے کر چلے ویگن میں بیٹھ گئے نواب دولہا ارے اتنی بڑی رقم کے لیے تو میں نا سو پچاس ڈیڑھ سو دو سو روپے خرچ نہیں کر سکتے ہو رکشا ٹیکسی نہیں پکڑ سکتے ہو اور جب صفایا ہو گیا تو پھر افسوس ہوتا پریشانی تو ہوتی ہے اب بھائی پہلے یہ سوچنا تھا میرے شاگرد نے بار بار سمجھایا اور پھر وہ کیا انہوں نے جو کہتا ہوں نا آپ کو فیصلہ پنچوں کا سراخوں پر پرنالا گرے گا بھائی دس ہزار روپے لے کے ڈگ روڈ سے چلے جیب میں رکھ لیے نیچے کی اور ویگن میں بیٹھ گئے دو تین اسٹاف ہی آئے تھے ڈگ روڈ کا جو اسٹیشن ہے اس کے آس پاس آئے تھے جیب خالی ہو چکی بوجھ نکال دیا سارا اس نے اگلے نے بوجھ لے لیا ارے میں نے کہا میرے پاس بیٹھتے اٹھتے ہو میں پچاس کیوں دفعہ بول چکا اور تمہارا یہ عالم ایک صاحب عمرے کو جا رہے تھے انچاس ہزار روپے لے کر چلے بہن کے یہاں سے تبدیل کرانے کے لیے تو وہ بھی یہاں انہوں نے رکھ لیے اور آرام سے اپنے ویگن میں سوار ہوئے تو ایک صاحب کے بعد یہ میدان صاف بھائی اللہ نے سمجھ دی ہے کتنی مشکل سے دولت حاصل ہوتی ہے سو دو سو روپے خرچ کر کے ٹیکسی پکڑ لو بچ تو جائیں ایک صاحب ہیں وہ بھی ہمارے جان پہچان والے ہیں تو ان کو بھی میں نے کافی سمجھایا کہ بھائی سمجھداری سے کام کرنا چاہیے فرمانے لگے کہ میں بینک سے پیسے نکال کے چلا تو سات ہزار روپے میں نے ایک طرف رکھ لیے اور باقی کچھ اور تھے کئی ہزار پانچ سات ہزار روپے وہ ایک طرف رکھ لیے اور جیب میں نیچے ڈال لیے وہاں سے وہ چلے تو باب الرحمت مسجد جو ہے حضرت مولانا کی وہاں نمائش کے اوپر وہاں نماز پڑھی بیان ہو رہا تھا بیان سنا اور اس کے بعد نواب دولہا بس میں سوار ہو کے یا ویگن میں سوار ہو کے گھر آئے اب جو گھر آ کے ہاتھ ڈالا جیب میں تو جیب پاری ارے میں نے کہا کہ اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کتنی دفعہ سمجھایا پھر بھی گنوا کر آ گئے بیوی نے تو ناٹک بند کر دیا ان کا جن آرام کر دیا بڑی مشکل سے جان چھوٹی تو اس لیے واقعات تو بہت ہیں میرا آپ کرنے کا مقصد ہے جیسے ابھی آپ کو مسئلے مسائل سنائے تو آپ حضرات توجہ سے سن لیں اور یاد رکھیں گے تو آپ کا بھلا ہوگا اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی کے متعلق بہت سی آپ کو باتیں سمجھاتا ہوں بہرحال یہ ممکن ہے کہ الوداعی ہماری اس لحاظ سے رمضان کے لحاظ سے الوداعی ملاقات ہو اور ممکن ہے کہ کل بھی موقع ہو تو بہرحال اتنا آخر میں عرض ہے میں آپ سب کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی اپنے لیے اپنے آل اولاد کے لیے گھر والوں کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں بہرحال انسان ہوں ایسے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات سے خوش اخلاقی سے ہی پیش آتا رہوں ہنستا بولتا رہوں لیکن پھر بھی کبھی کبھار موقع ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ظاہر ہو سکتا ہے چڑچڑاپن ہو کسی وقت ناگواری ہو یا کسی وقت عجلت ہو اس وقت بھی کوئی بات کر لے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اگر کسی دل پر کوئی ناگواری گزری ہو تو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، آپ حضرات توجہ کریں، آج پھر آپ کو یہ سارا مضمون وضو کا اور نماز کا پھر سے سناتا ہوں، اور یہ الوداعی سلسلہ ہے رمضان کا، اور اس سلسلے میں یہ بھی عرض ہے کہ کیسٹیں تیار ہو رہی ہیں، ختم قرآن کی بھی تیار ہوئی اور بھی تیار ہو گئی ہیں، جن حضرات کو چاہیے لے لیں، اور اسی طرح یہ نماز کے مسائل کی بھی کیسٹیں تیار ہوں گی. آپ حضرات ہمارے رفیق میمن سے رابطہ کر لیجئے گا اور لے لیجئے. رعایت یہ رکھا ہے کہ اصل مقصد تو دین کا عام کرنا اور فیض کو پھیلانا ہے، اس لیے کمانا تو مقصد نہیں ہے. اس بنا پر آپ حضرات ابھی تو براہ راست بھی سن لیں، میں درمیان میں تفصیل نہیں کرتا، اور میں برابر آپ کو سناتا ہوں تاکہ جو سبق آپ نے تین چار دن پڑھا ہے اور سنا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے تازہ ہو جائے. وضو کے فرائض. وضو میں چار فرض ہیں. نمبر ایک، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا. نمبر دو، دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھونا. نمبر تین، چوتھائی سر کا مسا کرنا. نمبر چار، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ تو ہوئے وضو کے فرائض. وضو کی سنتیں، نیت کرنا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور پہلے تین بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، پھر تین بار کلی کرنا اور مسواک کرنا، پھر تین بار ناک میں پانی ڈالنا، تین تین بار دھونا، سارے سر کا اور کانوں کا مسا کرنا، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا، لگاتار اس طرح عضو کو دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا دھل جائے. ترتیب بار دھونا کہ پہلے منہ دھوئے، پھر کونوں سمیت ہاتھ دھوئے، اس طرح سے پھر سر کا مسا کرے اور پھر پاؤں دھوئے، جو مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے. مستحبات وضو: قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، مل کر دھونا، دانی طرف سے شروع کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، دوسرے سے مدد نہ لینا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک چلو بھر کر اپنے رومالی پر بھی پانی چھڑک لیا کریں تاکہ وسوسوں کا سلسلہ ختم ہو جائے. ایسے استنجا لینے میں اچھی طرح سے لیا کریں استنجا، مبالغہ کیا کریں تاکہ قطرات کا مسئلہ پیدا نہ ہو، اور اس کے بعد بھی جب وضو سے فارغ ہوں تو ایک چلو رومالی پر ڈال کر اور اس کو بھگو لیا کریں، اس طرح سے چھڑک لیا کریں جیسے. مکروہات وضو: ناپاک جگہ وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، پانی زیادہ بہانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، خلاف سنت وضو کرنا، زور سے چھکے مارنا، یہ ہیں مکروہات وضو، اور وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پاخانہ یا پیشاب کرنا یا منہ بھائی کا خارج ہونا، ہوا کا یعنی ری کا خارج ہو جانا، اور خون یا پیپ نکل کر بہ جانا، منہ بھر قے ہونا، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا، رکوع سجدے والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کا طریقہ بھی سن لیجئے. وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں پاک پانی لے کر پاک جگہ پر بیٹھیں، اونچی جگہ ہو تو بہتر ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں، قبلے کی طرف منہ کر لو تو اور اچھا ہے، اور آستینیں کونوں سے اوپر تک چڑھا لو، پھر بسم اللہ پڑھو اور تین بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، پھر تین مرتبہ کلی کرو اور مسواک کرو، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو. میں اب کر چکا ہوں، مسواک بہت اہم سنت ہے، اس کو ترک نہ کریں اور اس کا اہتمام شروع کر دیں. مسواک قریب قریب اپنے ایک بارش کے برابر ہو. آج کل جو بڑی ملتی ہے اس میں کوئی مذاقہ نہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں, اور تقریباً جو ہے اپنی انگلی کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کے برابر سرابر موٹی ہو, کم ہو زیادہ ہو تھوڑی بہت, کوئی مذاقہ نہیں جائز ہے. پیلو کی مسواک زیادہ افضل ہے. فرماتے ہیں پھر تین بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو. ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس کے ساتھ نرم جگہ تک پانی لے جائے. روزہ اگر ہو تو زیادہ مبالغہ نہ کریں کلی میں بھی اور ناک میں پانی ڈالنے میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نیچے چلا جائے گلے سے اور روزہ ٹوٹ جائے. تو اس لیے روزے کی حالت میں اگر غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ پانی کو بہت زیادہ اونچا نہ لے جائیں. اسی طرح سے روزے کی حالت میں غرغرا نہیں کرنا چاہیے, خطرہ ہوتا ہے کہ گلے سے پانی کہیں نیچے اتر گیا تو روزہ جاتا رہے گا. روزہ نہ ہو تو پھر مبالغہ کرنا چاہیے. فرماتے ہیں پھر تین مرتبہ منہ دھو, منہ پر پانی دور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھو. پیشانی کے بالوں سے ٹوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں کی لو تک منہ دھو. پھر کونوں سمیت دونوں ہاتھ دھو, پہلے دانا ہاتھ تین بار پھر بایاں ہاتھ تین بار دھو. پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسا کرو. ہاتھ دھونے کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے, ایک مرتبہ پورا ہاتھ بھگو لیتے ہیں پھر تھوڑا سا پانی چلو میں لے کر ذرا میری طرف دیکھیے وہ یوں کر دیتے ہیں, تو پانی جو ہے پوری کونی تک نہیں جاتا ہے. یاد رکھے تین مرتبہ پورا ہاتھ جو ہے وہ دھونا سنت ہے. اس طرح سے چلو میں پانی لے کر تھوڑا سا یوں ہلا کے اور وہ پانی بہا دینے کو کافی سمجھتے ہیں, وہ سنت کے تارک رہتے ہیں. فرماتے ہیں ہاتھ بھگو کر سر کا مسا کرو, پھر کانوں کا مسا کرو, پھر گردن کا مسا کرو. مسا صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے. پھر تین تین مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو, پہلے دانا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھو. سر کا مسا اس طرح کرو کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر گدی تک لے جاؤ. پھر گدی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس سے گزارتے ہوئے واپس پیشانی تک لے آؤ. اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسا اس طرح کرو کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں داخل کرو, اور انگوٹھوں سے کانوں کی پشت کا مسا کرو اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسا کرو. وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو. پہلے تو پڑھ لیں آپ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اور اس کے بعد پڑھ لیں کلمہ شہادت. بڑی فضیلت ہے اس کو یاد سے پڑھا کریں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کے بعد جس نے کلمہ شہادت پڑھا اللہ پاک اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. اور اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورۃ القدر بھی پڑھ لیا کیجیے. یہ وضو سے متعلق مضمون ہو گیا. اب نماز کے متعلق فرائض اور واجبات, سنن اور مستحبات اور مکروحات سن لیجئے. فرائض نماز, نماز کے 14 فرض ہیں جن میں سے چند ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے اور ان کو نماز کے شرائط بھی کہا جاتا ہے, اور چند فرائض ایسے ہیں جو داخل نماز ہیں. سب کی فہرست یہ ہے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا, نمبر 2 کپڑوں اور جائے نماز کا پاک ہونا, نمبر 3 ستر عورت یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھکنا فرض ہے. نمبر 4 نماز کی جگہ کا پاک ہونا, نمبر 5 نماز کا وقت ہونا, نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا, نمبر 7 نماز کی نیت کرنا. یہ سب شرائط ہیں, یعنی نماز سے پہلے پہلے ان کا وجود ضروری ہے. ان میں سے ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اور نمبر 8 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کی ابتدا کرنا. نمبر 9 قیام یعنی کھڑا ہونا. نمبر 10 قراءت یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 چھوٹی سورت پڑھنا. چھوٹی سے چھوٹی سورت ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان نشانی اک ہو الابتر. اور نمبر 11 رکوع کرنا, نمبر 12 سجدہ کرنا, نمبر 13 قضا اخیرہ, اور نمبر 14 اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا. فرماتے ہیں واجبات نماز, ذیل کی چیزیں نماز میں واجب ہیں، الحمد پڑھنا، اور نمبر دو اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، نمبر تین فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں قراءت کرنا، نمبر چار الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا یعنی ترتیب بھی جو ہے یہ واجب ہے، نمبر پانچ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا قامہ کہلاتا ہے، یہ سیدھا کھڑا ہونا بھی واجب ہے، بہت سے آدمی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے اور وہ آدھے کھڑے ہوئے اور جھک گئے سجدے کے لیے، ان کی نماز نہیں ہوتی، نہایت ناقص ہوتی ہے، واجب ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اہتمام کیا کریں اس بات کا بھی کہ سیدھے کھڑے ہوں۔ نمبر چھ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، نمبر سات پہلا قعدہ کرنا، نمبر آٹھ التحیات پڑھنا، نمبر نو لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، نمبر دس ظہر و عصر میں قراءت آہستہ پڑھنا، نمبر گیارہ امام کے لیے مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں اور فجر اور جمعہ اور عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں قراءت بلند آواز سے پڑھنا، نمبر بارہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، اور نمبر تیرہ دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا، نمبر چودہ عیدین میں چھ زائد تکبیریں کہنا، تین پہلی میں اور تین دوسری میں، جس کا انشاءاللہ کل صبح آپ بیان سنیں گے۔ وتر کے متعلق ایک چیز عرض کر دوں ذیل میں کہ جن صاحبان کو بھی بواسیر ہے وہ خاص طور سے اس کا اہتمام کر لیں، اور جن کو نہیں ہے وہ بھی کر لیں تو آئندہ محفوظ رہیں گے۔ ہم اس کو عام کرتے رہتے ہیں، ہمارے بزرگ تھے، بچوں کے استاد تھے، حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ نسخہ عطا کیا ہوا ہے اور بہت مجرب اور کار آمد ہے۔ وتر کی تین رکعتوں میں آپ کچھ تو پڑھیں گے تو الحمد کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں اذا جاء نصر اللہ، اور تیسری میں تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ہمیشہ اس نیت سے پڑھ لیا کریں کہ یا اللہ یہ بواسیر کا مرض ٹھیک ہو جائے جن کو ہو، اور جن کو نہیں ہے یا اللہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ بواسیر ٹھیک ہو جائے گی، اور اس طرح سے جن کو نہیں ہے وہ ٹھیک رہیں گے۔ کبھی کبھار ناغا ہو جائے یعنی کوئی اور صورت پڑھ لی تو کوئی مذاقہ نہیں، لیکن کثرت سے یاد رکھیں کہ اس کا ورد کر لیا کریں یعنی اس کا اہتمام، تو انشاءاللہ بواسیر کی تکلیف سے بیماری سے حفاظت رہے گی۔ دوسرے ایک چیز ذیل میں یہ بھی سن لیں کہ نفل نماز کے لیے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے میں پورا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں وتر کے بعد میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے بالکل واضح الفاظ میں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتر پڑھنے کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہمارے بزرگ وہ بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے فرماتے ہیں کہ آدھا ثواب تو بیٹھ کر پڑھنے کا ملا، اور امید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے پورا ثواب ہی مل جائے گا۔ خاص طور سے وتر کے بعد جو دو نفلیں پڑھتے ہیں، فتنوں کا دور ہے آج کل کا، بازے بازے آدمی اس نفل کے منکر ہی ہو گئے، وہ اس حقیقت کو ہی نہ سمجھ سکے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا بھی انکار کرنے لگے۔ اس لیے آپ حضرات کھڑے ہو کر پڑھیں جب بھی جائز ہے، بیٹھ کر پڑھیں جب بھی جائز ہے، اور اگر بیٹھ کر اس نیت سے پڑھا کریں تو بہت ہی زبردست، جو سمجھ لیجئے اتباع کا یہ جذبہ بھی اس میں زندہ ہوتا رہے گا۔ اب اس کے بعد مقتدات نماز، جن سے نماز ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، فرماتے ہیں نمبر ایک بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو خواہ بہت، قصدن ہو یا بھول کر، نمبر دو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، اور نمبر تین چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، نمبر چار رنج کی خبر سن کر انا للہ وانا الیہ راجعون پورا یا تھوڑا سا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، یہ عجیب یا عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہنا، ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر پانچ دکھ تکلیف کی وجہ سے یا اف کرنا، اور نمبر چھ اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، نمبر سات قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا، نمبر آٹھ پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نمبر نو عمل کثیر یعنی زیادہ کام کرنا، مثلا ایسا کام کرنا جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا مثلا ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا۔ اس ذیل میں یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ٹوپی کا پہننا سنت ہے۔ سجدے میں بعضوں کی ٹوپی ٹوپی نہیں ہوتی، پیالہ ہوتا ہے گر جاتی ہے، تو پیالہ تو نہیں اوڑا کریں، آپ ٹوپی اوڑا کریں۔ اور گرنے سے پہلے وہ ایک سگنل ضرور دیتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے پہننے کی اجازت ہے اور پہن لینی چاہیے۔ خاص طور سے جس کی ٹوپی سخت ہے کہ اس کے اندر کوئی اس کے پہننے میں دشواری بھی نہیں، تو صرف اٹھا کے پہننی ہے تو گرنے کے بعد فوراً اٹھا کے پہن لیا کریں۔ اور جس کی ٹوپی ہم جیسی ہے جالی کی، وہ گر گئی، اگر پیالہ ہے یا توا ہے اور گر گئی، تو اس میں یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے ایک دفعہ اٹھا کے اس کو سر پہ تھوڑی سی جما دیں، اس رکن کے اندر زیادہ عمل نہیں کریں، پھر اس کے بعد کے دوسرے رکن میں تھوڑی سی سیدھی کر لیں، پھر تیسرے رکن میں تھوڑی سی سیدھی کر لیں۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ترک نہ کریں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹوپی پہن کر آئیں، وہ ٹوپی پہن کر آئیں کہ آپ ملیں جلیں، جو کچھ بھی ہو ہزار سجدے کریں، لیکن ٹوپی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو۔ یہ سب سے اچھی بات ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ٹوپیاں بہت ملتی ہیں آج کل، کس بات کی کمی ہے؟ دولت کی بھی کمی نہیں تو ٹوپیوں کی بھی کمی نہیں، ایسی اچھی اچھی ٹوپیاں ملتی ہیں، آپ لوگ لیں اور حضور کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ بلکہ صرف نماز ہی کے لیے نہیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیشہ ٹوپی پہنا کریں، گھر سے باہر نکلیں بغیر ٹوپی کے نہ نکلا کریں، امامہ باندھا کریں، یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور خصوصاً سارے کے سارے مسلمان کسی بھی تقریب میں جایا کریں، دینی تقریب ہو یا دنیاوی، اس میں سب پہنا کریں، اور خصوصاً دینی اور مذہبی تقاریب کے اندر تو ضرور بھی ضرور ٹوپی امامہ پہن کے جایا کریں۔ یہ فیشن ہو گیا ہے، پانچوں وقت نماز میں ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، کسی بھی دینی تقریب میں بھی جاتے ہیں تو وہ ننگے سر جاتے ہیں، بہت برے لگتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناگوار ہوتا ہے یہ عمل کہ سنت کو بغیر کسی وجہ کے وہ ترک کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 10 فرزن یا بھول کر کچھ کھا پی لینا، اور نمبر 11 قبلے سے سینے کا پھر جانا، اٹھتے وقت آدمی بے وزن ہو گیا، لڑک گیا، یا سجدے میں جانے کے وقت بے وزن ہو گیا، ادھر ادھر لڑک گیا، تو اس میں یہ دیکھ لیں آپ کہ قبلے کی طرف سے آپ کا سینہ تو نہیں پھرا ہے، اگر نہیں پھرا تو مذائقہ نہیں، آپ سنبھل جائیں، اور اگر سینے کی طرف سے قبلے کی طرف سے سینہ پھر چکا ہے آپ کا، بالکل ہی لڑک گئے اور سینہ گیا مشرق کو، اس کو کیا نام ہے، شمال کو گیا یا جنوب کو گیا، تو نماز ختم ہو گئی، پر آپ نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ اور نمبر 12 درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف نکل جائیں، اور نمبر 13 نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جسے کم از کم خود سن لے، اور نمبر 14 امام سے آگے بڑھ جانا، امام سے پیچھے رہنا چاہیے، یہ بھی فرائض میں سے واجبات اس میں سے ہے، واجبات میں سے اور فرائض میں سے پیچھے رہنا، لیکن اگر آگے بڑھ جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے امام کے پیچھے پیچھے رہے۔ اور خاص طور سے یاد رکھیے کہ سجدہ رکوع کے اندر امام سے پہلے سجدہ رکوع نہیں کرنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے خاص طور سے منع فرمایا کہ آدمی مقتدی ہو اور امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے یا سجدے سے امام سے پہلے سر اٹھا لے، فرمایا کہ اس کا سر کہیں گدھے کا سر نہ ہو جائے۔ اور ایک مثال بھی دی ہے، مشکات شریف کے حاشیے پر واقعہ لکھا ہے اسی حدیث کے ذیل میں کہ ایک شخص تھے، انہوں نے آزمایا اللہ کے قانون کو، کہا دیکھتا ہوں میں کیا ہوتا ہے، انہوں نے سجدے میں جا کر سجدے سے سر پہلے اٹھا لیا، اب جو سر اٹھ چکا تھا تو معلوم ہوا کہ ان کا سر گدھے کا سر ہو گیا۔ آگے چل کر دین پڑھاتے تھے، ہمیشہ منہ پر نقاب لگا کر آتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا، چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے، خاص شاگرد تھے، انہوں نے کہا استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ نقاب لگا کر کیوں آتے ہیں، کیا چکر ہے؟ تو ہاتھ پکڑ کر وہ حجرے میں لے گئے اور جا کے پہلے تو نصیحت کی کہ کبھی بھی اللہ کی بات کو مت آزمانا، اور یاد رکھنا کبھی بھی دل میں خیال مت لانا اس طرح سے کہ امام سے پہلے سر اٹھا لو، میں نے حماقت کی آزمانا چاہا, دیکھو میرا منہ کیسا ہو گیا. انہوں نے نقاب ہٹا کے دکھایا تو ان کا چہرہ, ان کا منہ سارا آگے کو نکلا ہوا تھا اور گدھے کی طرح سے ان کا منہ ہو چکا تھا. اس لیے یاد رکھیے, کبھی بھی ایسی حماقت اور غلطی مت کیجیے. نماز کی سنتیں, یہ چیزیں نماز میں سنت ہیں. نمبر ایک, تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ جانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو سینے تک اٹھانا. نمبر دو, مردوں کو ناف کے نیچے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا. اور نمبر تین, ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھنا. میں بتا چکا ہوں کہ سبحانک اللہ آخر جو ہے ولا الہ غیرک پر ہے, اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ الحمد کے ساتھ ہیں. نمبر چار, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری پڑھنا. اور نمبر پانچ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا. اور نمبر چھ, ایک رکن سے دوسرے رکن کو منتقل ہونے کے وقت اللہ اکبر کہنا. پہلی تکبیر تو فرض ہے اور باقی ساری تکبیرات یہ سنت ہیں. نمبر سات, رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنا. اگر امام اور مقتدی کا معاملہ ہے تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ, مقتدی کہیں گے ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد کے اندر ایک تو یہ سب سے مختصر صیغے ہیں, اس کے علاوہ ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے, اور اسی طرح سے اللہم ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے. اسی طرح سے اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بھی ثابت ہے. اس لمبا جو ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نوافل کے اندر یہ پڑھ لینا چاہیے, باقی فرائض وغیرہ میں نہ پڑھے تو اچھا ہے, باقی پڑھ لے تو نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ وہ کلمات ہیں کہ ایک صحابی کی زبان مبارک سے نکلے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز مکمل کر کے فرمایا کہ بھئی یہ کلمات کس نے کہے, تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہے, تو اس پر فرمایا کہ فرشتے لپکنے لگے اور لپک کر اس کو اوپر لے گئے. ظاہر ہے اس میں حمد و ثنا سبحان و تعالیٰ کی زبردست ہے, اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. تو کہیں آپ کہیں سن لیں کہ آپ اس کے اس میں ربنا لک الحمد سے زیادہ سنیں, کہیں کوئی کہہ رہا ہو ربنا ولک الحمد تو آپ چکر مت کھا جائیے کہ یہ غلط کہہ گئے, یا وہ کہ اللہم ربنا ولک الحمد تو آپ جو ہیں وہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ انہوں نے غلط کہہ دیا. غلط نہیں, اس میں چار طرح سے جائز ہے, تو اس لیے کوئی مذائقہ نہیں. فرماتے ہیں نمبر آٹھ, رکوع میں سبحان ربی العظیم کم سے کم تین مرتبہ کہنا, اور نمبر نو, سجدے میں کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. عدد جو ہے وہ طاق ہو, تین, پانچ, سات, نو, گیارہ, اس طرح سے. اگر آپ کو یہ زیادہ لمبا کرنا ہو تو پھر اس طرح تعداد بڑھا سکتے ہیں. ایک مولوی صاحب نے اس دفعہ ابھی کوئی بیان کیا, ایک جگہ اعلان کیا, مولوی صاحب شاید کہ بھول گئے اور کچھ غلطی ہو گئی ان سے, انہوں نے اپنے نمازیوں سے کہا کہ سجدے لمبے کیا کرو اور اس میں دعائیں پڑھا کرو. دعائیں پڑھنے کا تو نہیں ہے, تسبیحات کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے کہ تعداد جو ہے طاق رہے, عدد برابر برابر تقسیم نہ ہو, اس کو طاق کہتے ہیں, اور برابر برابر تقسیم ہو اس کو جفت کہتے ہیں, جیم پیتے. تو عدد طاق رہے, تین مرتبہ, پانچ مرتبہ, سات مرتبہ, جیسے آپ کا مزاج چاہے. ائمہ حضرات کے لیے حضرات فقہاء کرام نے فرمایا کہ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے تین مرتبہ, زیادہ سے زیادہ پانچ مرتبہ کہے, اور مقتدیوں کو تھکائے نہیں. ایک امام ہے وہ صحبت یافتہ نہیں اور تربیت یافتہ نہیں, وہ گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں اور مقتدی بیچارے جھکے جھکے کہتے ہیں کہ کمر میں درد ہونے لگ جاتا ہے, اور پھر وہ پڑھتے بھی ہیں تو تیز نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. سانس بھی لمبا لیتے ہیں بیچ میں, تو اس طرح سے کافی لمبا وقفہ کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ امام کو مقتدیوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اور لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو, استادوں کو, ماں باپ کو جزائے خیر دے, ہمارے پیر و مرشد حضرات کو, دونوں کو جزائے خیر دے. ان ہستیوں نے ہمیں یہ تربیت دی, اور میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں, پورا خیال رکھتا ہوں جمعے کی نماز میں کہ آپ حضرات کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. میں اگرچہ ٹھنڈک میں کھڑا ہوتا ہوں, پنکھے کے نیچے ہوتا ہوں, لیکن ذہنی طور پر میں آپ حضرات کے ساتھ ہوتا ہوں کہ آپ حضرات دھوپ میں جو کھڑے ہیں تو ان کو اذیت نہ ہو اور وہ نماز کو بوجھ نہ سمجھیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جون جولائی کی گرمی کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر بھی نماز پڑھاتا ہوں. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں نمبر 10، دونوں سجدوں کے درمیان اور التحیات کے لیے مردوں کو بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا، اور عورتوں کو دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر پھولوں پر بیٹھنا. نمبر 11، درود شریف پڑھنا. نمبر 12، درود کے بعد دعا پڑھنا. اور نمبر 13، سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا. نمبر 14، سلام میں فرشتوں اور مقتدیوں اور نیک جنات جو حاضر ہوں ان کی نیت کرنا. ہمیں آپ کو نظر نہیں آتے لیکن بہرحال نیت کر لینی چاہیے. فرماتے ہیں اگر مقتدی ہو تو امام کے پیچھے ہونے کی صورت میں دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرے، اور اگر امام کے دائیں بائیں ہو تو جدھر امام ہو اس سلام میں اس کی نیت کر لے، بالکل پیچھے ہو تو دونوں طرف، دائیں بائیں ہو تو جس طرف امام پڑھتے ہو اس طرف نیت کر لے. نماز کے مستحبات، نمبر 1، اگر چادر اوڑھے ہوئے ہو تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے لیے مردوں کو چاہیے کہ ہاتھ نکالنا، چادر سے ہاتھ نکال کے نیت باندھنے کے وقت کانوں تک ہاتھ لے آئے. اس میں بھی تھوڑا سا عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو پتا نہیں، ذرا دیکھ لیجئے نظر آ رہا ہوں کہ نہیں، دونوں ہاتھ اس طرح سے ڈھک لیتے ہیں جیسے سردی لگ گئی ہو، یہ آواز بند کر رہے ہو یوں چپکا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں. اس کا رخ جو ہے ہتھیلیوں کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور انگوٹھے جو ہیں یہ جو لو ہے ہماری نیچے کا لٹکا ہوا حصہ اس سے لگنا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے ہاتھ. بہت سے لوگوں کو پتا نہیں، کوئی اس طرح کرتا ہے، بعض شہادت کی انگلی یا بیچ کے جو گوشت ہے اس کے لگا دیتے ہیں، تو اس کو بھی ذرا خیال کریں، سنت کو زندہ کر لیجئے. فرماتے ہیں نمبر 2، جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو روکنا. نمبر 3، جماعی آئے تو منہ بند کرنا. نمبر 4، کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ اور رکوع میں قدموں پر اور سجدے میں ناک پر اور بیٹھے ہوئے گود میں اور سلام کے وقت کاندھوں پر نظر رکھنا. اس میں ایک چیز عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک نے پابند کر دیا، اور جن پہ کنٹرول نہیں تھا اس سے ہمیں آزاد کر دیا، اور جس پر کنٹرول کافی حد تک ہے اس کے سلسلے میں ہمیں اسی درجے میں پابند فرمایا. نگاہ جو ہے اس پر کنٹرول بہت کم ہے، ایک ہی جگہ جمع کر رکھنا خاصا مشکل ہے. اللہ پاک نے اس کو مستحب رکھا کہ یہاں نظر جمع لینا، ادھر ادھر چلی جائے نظر تو نماز پر اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ خلل پڑ جاتا ہے، آدمی بھول سکتا ہے. اور ہاتھ پاؤں زبان ان پر پورا پورا اختیار ہے، اللہ پاک نے پابندی لگا دی، زبان سے کوئی آلتو فالتو بات نکالی نماز ختم. ہاتھ جو ہے ان پر پابندی، پیروں پر پابندی، کان اپنے اختیار میں معاملہ نہیں رہتا، ناک اپنے اختیار میں نہیں رہتا، بدبو آ رہی ہے آپ بند نہیں کر سکتے، مشکل میں پھنس جائیں گے، اللہ پاک نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسی طرح سے کان ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ان کو بند رکھنا. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مشاہدہ ہے. مکروہات نماز، نمبر 1، کوکھ پر ہاتھ رکھنا. نمبر 2، آستین سے باہر ہاتھ نکالے رکھنا. بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ آستین باہر لٹکا رکھی، ہاتھ نیچے سے نکال رکھا، یہ مراد ہے، ورنہ آستین سے باہر تو ظاہر ہے پہننے کے بعد ہاتھ باہر نکلے گا. نمبر 3، کپڑا سمیٹنا. نمبر 4، جسم یا کپڑے سے کھیلنا. نمبر 5، انگلیاں چکھانا. نمبر 6، دائیں بائیں گردن موڑنا. اور نمبر 7، مرد کو جوڑا گوند کر نماز پڑھنا. بال لمبے رکھنا بھی جو ہے یہ سنت نہیں ہے، بال جو ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حجامت کرا لیتے تھے تو یہ کان کی لو اس کی چیز میں رکھتے تھے، اور جب جہاد وغیرہ میں جانا ہوتا اور موقع نہیں ہو پاتا تھا تو کچھ بڑھ جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ جو بڑھتے تھے کندھے تک بڑھتے تھے آپ کے، آپ حجامت کراتے تھے پھر یہاں تک کرا لیتے تھے، تو اس لیے اس سے زیادہ لمبے رکھنا، گیسو دراز ہونا یہ حضور کی سنت نہیں ہے. سمجھے آپ، جو گیسو دراز ہوتے ہیں پوری چوٹی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بزرگ ہیں، تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر تو عمل نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوٹی نہیں تھی. بال آپ کٹواتے تھے تو جب موقع مشکل ہو جاتا تھا، جہاز میں تسلسل سے جانا ہوتا تھا اور موقع نہیں ہو پاتا تھا بال کٹوانے کا، تو کندھے تک آ جایا کرتے تھے. 3 قسمیں ہیں، ہمیں آپ کو بھی، یہ انگریزی بال تو جائز نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یا تو بالکل سب منڈائیں، یا چھوٹے کرائیں تو سب اکثار جو ہیں کرائیں، چھوٹے اور بڑے نہیں. اور اسی طرح سے بال پٹھے رکھیں تو پٹھے رکھنے میں پہلی بنیاد جو ہے پہلی حد یہ کان کی لو، اس سے اور تھوڑا سا آگے بھی رکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کندھے تک رکھ سکتے ہیں، اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ بال چھوٹے کرا لیں، سارے پورے سر کے بال سب اکثار ہونے چاہیے۔ انگریزی بال میں یہی ہے کہ کہیں سے چھوٹے اور کہیں سے بڑے، اور پھر اس میں کٹ ہیں بہت سارے، فلانا کٹ اور ڈھمکا کٹ اور دلیپ کٹ اور فلانے پتہ نہیں کیا کر کتنے کٹ ہیں، تو ان یہود و نصارہ کی، ہنود کی، دشمنان اسلام کی نقل کرنے سے بہتر ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اس اتباع سے کام آپ نیت سے کریں گے تو ثواب ہی ثواب ملے گا۔ بال لگنا بھی سنت ہے اور بال منڈانا بھی سنت ہے۔ نمبر 9، کتے کی طرح بیٹھنا، اور نمبر 8، انگڑائی لینا۔ نمبر 9، کتے کی طرح بیٹھنا۔ نمبر 10، مرد کو سجدے میں ہاتھ زمین پر بچھانا۔ اور نمبر 11، سجدے میں مردوں کے لیے پیٹ کو رانوں سے ملانا، یہ مکروہات میں سے ہے، الگ الگ رکھنا چاہیے، ہاتھ الگ رکھیں اور ران کو پیٹ سے نہ ملائیں، بالکل آدمی چپک جاتا ہے اس طرح سے تو جب ملتے ہیں۔ اور نمبر 12، بغیر عضو کے چار دانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔ نمبر 11، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا۔ نمبر 13، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا۔ نمبر 14، سب سے علیحدہ تنہا کھڑا ہونا۔ اور نمبر 15، سامنے یا سر پر تصویر ہونا۔ نمبر 16، تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا۔ اور نمبر 17، کندھوں پر چادر یا کوئی کپڑا لٹکانا۔ نمبر 18، پیشاب یا پخانہ یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا۔ ان سے فراغت کے بعد پڑھنی چاہیے، پڑھ لے گا۔